بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو چنانچہ مجھ سے کہا گیا ہے ولایت فقیہ کے موضوع پر ہے، تو ولایت کا معنی حکومت ہے، اور حکومت کی ضرورت کیا ہے، یہ گفتگو دین و سیاست جدا ہونے کے عنوان سے، یا اسلام میں حکومت اور حاکمیت کس کا حق ہے، انسان کو حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، مختلف شکلوں میں بشریت کے درمیان یہ گفتگو جاری ہے. کچھ لوگ حکومت ہی کی ضرورت کے منکر ہے، جیسا خوارج ہے، کچھ مغربی افراد ہے، کچھ کمیونزم کہتے تھے بشر ترقی کر کے ایسا دور تک پہنچ جائے گا کہ جہاں حکومت کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن ظاہراً حکومت کی ضرورت برقرار ہے، اور بشر کبھی حکومت کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. بشر کبھی حکومت کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کی مختلف دلائل ہے. تاریخ بشریت اس کے لیے گواہ ہے کہ بشر کبھی حکومت سے بے نیاز نہیں رہا ہے. انسان جب دنیا میں آیا ہے محتاج ہے قوانین کی طرف، کیونکہ انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے. اگر اکیلا صحرا میں زندگی گزارے تو قوانین کی ضرورت اس کو نہیں ہے، خود جیسا چاہے گا ویسا زندگی کرے گا. لیکن جب اجتماعی زندگی گزارتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو قوانین کی ضرورت ہے. انسان، آپ جانتے ہیں علماء اجتماع، عمرانیات کے علماء کئی دلائل لاتے ہیں یا کئی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ انسان کیوں اجتماعی زندگی گزارتا ہے. اجتماعی زندگی گزارنے سے انسان کی آزادی محدود ہو جاتی ہے، دوسرے کے خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے باوجود انسان کیوں اجتماعی زندگی گزارتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ فطرت انسانی ہے. انسان فطرتاً دوسرے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اکیلا زندگی کرنا اس کے لیے تنہائی، وحشت، پریشانی کا باعث ہے. جب جیل میں کوئی، جیل کے اندر بھی شرارت کرتا ہے، اس کو اکیلا کمرے میں بند کرتے ہیں سزا کے طور پر. یہ انسان کے لیے، اکیلا ہونا خود ایک عذاب ہے، اکیلا ہونا خود ایک عذاب ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماعی زندگی انسان کی فطرت میں ہے. ویسے بھی انسان کو انسان کہنے کا ایک وجہ علماء لغت یہ بتاتے ہیں، انس، انسان انس رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنے میں انس محسوس کرتا ہے، انسیت محسوس کرتا ہے، الفت محسوس کرتا ہے. انسان انس کے لفظ سے لیا گیا ہے، یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے مفادات بھی اس میں ہیں. تنہا زندگی کرے، ممکن ہے اس کی آزادی محفوظ رہے، لیکن شیر سے، درندوں سے اس کو بچانا، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی زندگی کی ضرورتیں پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اجتماعی زندگی میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، دوسرے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے کپڑا آپ دیکھیے، کھیت سے لے کر کارخانے سے لے کر درزی سے لے کر آپ تک پہنچتے پہنچتے 100 آدمیوں نے 200 آدمیوں نے اس ایک جوڑا کپڑا پر کام کیا ہے۔ ایک روٹی آپ کے دسترخوان تک پہنچتے پہنچتے شاید 100-200 آدمیوں نے اس پر کام کیا ہے۔ مختلف چیزیں، صحت کا مسائل ہے، بچوں کے تربیت کا مسائل ہے، مکان بنانا، یہ بجلی، یہ سب کچھ۔ اجتماعی زندگی کرے تو ممکن ہے، تنہا زندگی کرے تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے بشر کی علمی یہ ترقیاں یہ اجتماعی زندگی ہی کے نتیجے میں، تنہا رہے، شکم مادر سے جب دنیا میں آیا، جتنا اس کے علم ہے اتنا علم رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ہوا سے پنجے گانا انسان کے پاس بھی ہے، حیوان کے پاس بھی ہے، اسی جیسا رہے گا۔ لیکن اجتماعی زندگی کرنے سے اپنے نظریات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کے نظریات خود لیتا ہے اور پھر گزشتہ نسلوں کے نظریات کتابوں کی شکل میں اس تک پہنچتا ہے، موجودہ افراد کے نظریات گفتگو کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پہنچتا ہے، تو اجتماعی زندگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ انسان کی ترقی کا واحد ذریعہ اجتماعی زندگی۔ ظاہر ترقی کی اصل وجہ عقل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انسان کی زبان ایسی زبان ہے کہ چل سکتی ہے، یعنی منہ کے اندر نہ زیادہ بڑی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے، اسی لیے جیسے چاہے زبان گھوم سکتی ہے تو مختلف حروف نکال سکتا ہے۔ البتہ دان جب گر جاتے ہیں تو آدھے حروف کے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو زبان کی وجہ سے انسان نے ترقی کی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عقل کی وجہ سے انسان نے ترقی کیا۔ عقل کی وجہ سے اپنے افکار پہنچانے کے لیے انسان نے زبان کو استعمال کیا ہے، فکر اس کے اندر تھی، اس فکر کو پہنچانے کے لیے زبان سے کام لیا ہے۔ آپ اگر یہ مظفر کی جو منطق ہے آپ نے پڑھا ہے ضرور، اس میں ہی کرتا ہے، خدا نے انسان کے پاس قوت عقل رکھا، اسی لیے وہ جو چار وجودات کی بات کرتے ہیں، اسی لیے کیا ہے، انسان نے الفاظ کو ایجاد کیا۔ ظاہر الفاظ ایجاد کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہے، گائے کی زبان اتنی بڑی ہے کہ وہ زیادہ ہل نہیں سکتے منہ کے اندر، پرندے کی زبان اتنی چھوٹی ہے کہ وہ بھی کہیں الفاظ نکالنا اس کے لیے مشکل ہے۔ انسان کی زبان اس طرح سے ہے کہ الفاظ بنا سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ عقل ہے، وہ سرچشمہ عقل ہے جو انسان کو الفاظ بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ اب عقل و زبان ہے لیکن معاشرہ نہ ہو، اصل زبان کی ضرورت بھی معاشرے کی وجہ سے ہوا، ایک طرف عقل کی طرف سے، دوسری طرف دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، اسی لیے ضرورت پڑی۔ پھر تحریر کی ضرورت بھی اسی وجہ سے پڑی کہ بھائی دور کے آدمی کو کس طرح سے پیغام پہنچائے۔ تو انسان معاشرتی زندگی جب کرتا ہے، جب شروع کیا ہے، تب سے انسان نے ترقی شروع کی۔ ہمارے کچھ صوفی حضرات عام طور پر عقیدہ رکھتے ہیں تنہائی میں زندگی گزارنا چاہیے، تنہا ہونا چاہیے، ورنہ معاشرے میں انسان گناہوں میں مرتکب ہو جاتا ہے، اسی لیے عزلت نشینی کو انتخاب کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل سیرت پیغمبر و سیرت ائمہ کے خلاف ہے۔ انبیاء الہی ائمہ اطہار معاشرے میں زندگی کرتے تھے، جب بھی کوئی روایت دیکھے، کوئی آیت کے معنی سمجھ میں نہ آ جائے تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کی طرف رجوع کریں گے، ان کی زندگی کیسی تھی۔ اب ممکن کچھ روایت اس سلسلے میں مل جائے، اس کا معنی ہمارے سمجھ میں نہ آئے، تو خود اہل بیت کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خلوت کی زندگی، تنہائی کی زندگی کو نہیں اپنائی ہے، معاشرے میں رہے ہیں، تمام تر ظلم و ستم کے باوجود معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہے۔ تو معاشرے سے کٹ کر کسی چشمے کے پاس جا کر جانماز بچھا کر شب و روز عبادت میں مصروف ہونا نہ انبیاء کی زندگی ہے نہ ائمہ کی زندگی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے عظیم ہستیاں ہیں رجال، آپ عربی زبان تو جانتی ہیں مرد، لیکن یہاں پر لفظ عربی میں عموماً اسباب غلبہ استعمال کرتے ہیں کس کو؟ رجال، لیکن مراد سارے انسان مراد ہے، یعنی گویا انسان فرمایا ہو، ایسے انسان ہیں، ایسی بزرگ ہستیاں ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ہمیشہ خلوت میں ہی ہے، معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، وہ معاشرے کی گندگیوں میں شامل نہیں، تجارت کر رہے تب بھی خدا کے ساتھ، بے کر رہے تب بھی خدا کے، لا تلہیہم، ان کو مشغول نہیں کرتا ہے، سرگرم نہیں کرتا ہے تجارت، نہ تجارت نہ بے، یہ دو مثال ہے زندگی کی تمام چیزیں، ایک ماں کے لیے بچہ سب سے عزیز ہو وہ بھی اس کو مصروف، خدا کے مقابل میں اس کو مصروف نہیں کرتا ہے، یہاں عزلت سے مراد یہی ہے، معنوی عزلت، جسمانی نہیں، ہجرت معنوی ہے، والرجز فہجر، نجاستوں سے دوری اختیار کرو، یہ کہ روح کے مقام ہیں، مقام باطن میں انسان خدائی ہو، انقطاع اللہ، الہی حبنی حبلی کمال الانقطاع الیک، سب سے کٹ کر تیرا ہو جاؤں، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے تھے، یعنی روحانی لحاظ سے امام دوم فرماتے ہیں اپنے جسمانی لحاظ سے دنیا میں رہو، روحانی لحاظ سے آخرت میں، یہ ہے کہ یعنی عزلت اختیار کرو، یعنی فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، چاہتوں کے لحاظ سے، نفرتوں کے لحاظ سے، خلاصہ حب و بغض، ان تمام حوالوں سے خدائی بن جاؤ، معاشرے کے تاثیر میں نہ آؤ، خدائی بن جاؤ، معاشرے سے استفادہ کرو تب بھی خدا کو مد نظر رکھ کر، کہتے مت کھاؤ مت پیو، ابو ذر سے یہ فرمایا نا، مت کھاؤ مت پیو مگر خدا کے لیے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بس اسلام میں اجتماعی زندگی سیرت انبیاء و سیرت ائمہ ہے، اگرچہ گناہان بھی معاشرے میں ہوتا ہے، ضعیف لوگ معاشرے کے زد میں آتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، تہمت، الزام، حسد، یہ سارے گناہوں کے میدان معاشرہ ہے، لیکن آدمی ضعیف ہے، اتنا ضعیف ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، مضبوط ارادے کے مالک نہیں ہے، دوسروں کے اثر لینے کے لیے تیار ہے، انفعال ہے، لیکن قوی آدمی ہے کہ معاشرے پر اثر ڈالتا ہے، اثر لیتا نہیں، اثر ڈالتا ہے، معاشرے اس کے لیے آئینہ ہے، خود معاشرے کے لیے آئینہ نہیں ہے کہ معاشرہ سارے کے سارے اس کے اندر نظر آئے، تو ظاہر سارے مثبت کام بھی معاشرے میں کر سکتے، امامت معاشرے میں کر سکتے ہیں، نبوت کی ضرورت معاشرے میں ہے، دین کی ضرورت معاشرے میں، جہاد، امر معروف، نہی از منکر، سارے اخلاقی اقدار سارے کے سارے معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی معاشرہ پرواز انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین جگہ ہے، یہاں سے انسان پرواز کر کے قرب خدا کے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچ سکتا ہے، خلاصہ انسان معاشرتی زندگی کرتا ہے، چاہے فطرت کا تقاضا ہو، چاہے عقل کا حکم ہو کہ تمہارے مفاد معاشرے کی زندگی میں ہے، اور دینی حوالے سے بھی سیرت انبیاء و ائمہ اور دینی امتحانات میں کامیابی اسی میں ہے کہ معاشرے میں رہ کر کامیاب ہو جائے، بھاگ کر شیر کے ساتھ مقابلہ کرنے والا شجاع ہے، شیر کو دیکھ کر بھاگنے والا شجاع نہیں ہے، گناہوں سے بھاگنا نہیں، گناہوں پر غالب آنا، یہ مثبت تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں پر غالب آ جائے، گناہوں کے شیر کے سامنے ہتھیار ڈالنا، گناہگار ہونا یا بھاگ جانا، اگرچہ بھاگ جانا ہتھیار ڈالنے سے بہتر ہے، لیکن تب بھی تقویٰ اسلامی، تقوی ائمہ اطہار یہی ہے کہ تم خود شیر بن جاؤ، اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت پیدا کرو، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو خود بخود اس کو قوانین کی ضرورت ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اپنے حقوق کا اندازہ نہیں، میرا حق کہاں کہاں، میرا حق ہے تو ممکن ہے سمجھے بغیر دوسرے کے حقوق پر قبضہ کرے، تعدی کرے، اپنے حدود، اپنے حقوق کا پتہ چلنے کے لیے قوانین کی ضرورت ہے. اگر حقوق اور حدود میں تخلف کرے تو کیا سزا ہونا چاہیے، سارے قوانین کی ضرورت ہے. اسی دنیا میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے قوانین کی ضرورت ہے. پھر اسلام کی نگاہ میں صرف دنیاوی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی مقدمہ ہے، شروع زندگی ہے آخرت کے لیے. جیسے ابھی ہمارے بچے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بعد میں معاشرے میں آ کر اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے. ابھی بھی ہم، دنیا درسگاہ ہے، بازار ہے، پل ہے، جہاں سے جا کر حقیقی زندگی آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی حیات آخرت میں ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، حقیقی نگاہیں کھل جائے گی قیامت کے دن، حقیقی حیات بھی وہاں ہے. اسی لیے شہدا سے فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی دنیاوی ترقی کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہے، اور روحانی ترقی کے لیے، مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے، جنتی بننے کے لیے، ان دنیا کو جنت بنانے کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہے، آخرت کے حقیقی جنت تک پہنچنے کے لیے بھی الہی قوانین کی ضرورت ہے. ادھر قانون پر عمل کرنے والا انسان، ادھر انسان کامل بننے والا انسان، اس جنت آخرت میں ہم نشین انبیاء اور ائمہ ہوگا. البتہ ہمارے مومنین کی کوشش یہی ہے کہ کچھ نماز روزہ نہ پڑھے، واجبات پر عمل نہ کرے، غنڈہ دہشت گرد ظالم بے خبر بن کر ڈائریکٹ جنت جائے. نہیں، وہاں پر پاکیزہ لوگ جائیں گے، انبیاء و ائمہ کے ہم نشین ہم سفرا بننا ہے. اتنی پاکیزگی آنی چاہیے کہ وہ اس پاکیزہ مقام کے شائستہ بن جائے. تو اسی دنیا میں اپنے آپ کو اس مقام کے لیے شائستہ بنانا ہے، ورنہ یونیورسٹی کے جو کیا نام ہے، صفائی کرنے والا ہے، وہ پوری زندگی وہاں پر گزارے، ایک کتاب بھی اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ آخرت کی زندگی کی حقیقت کے لیے اپنا آپ کو ہم تیار کر سکے. تو خلاصہ یہ عرض ہے کہ یعنی انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی، اخروی زندگی کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہے، اصول کی ضرورت ہے، ضوابط کی ضرورت ہے. ابھی خود آپ عقائد میں پڑھتی ہیں، خود دنیاوی لحاظ سے ہمارے فلاسفہ عام طور پر اسی دنیاوی لحاظ سے نبوت کو ثابت کرتے، اسی دنیاوی لحاظ سے امامت کو ثابت کرتے. امام خمینی یہی چاہتے ہیں، ابھی اخروی پہلو چھوڑ کر ہی دنیاوی لحاظ سے ہی کہتے ہیں کہ دیکھو جس خدا نے انسان کو خلق کیا، اگر یہاں پر یہ ابرو نہ ہوتا، شکنیں نہ ہوتی، آنکھوں کے پلکیں نہ ہوتی، تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن زندگی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا. کوئی کیا نام ہے، آنسو گرے، پسینہ گرے تو ڈائریکٹ آنکھوں میں چلا جاتا، گرد و خاک ڈائریکٹ آنکھوں میں چلا جاتا. ایسا سسٹم ہے، دیکھو چھوٹی سی ضرورت کو بھی خدا نے نظر انداز نہیں کیا. ہاتھوں کے لکیر اگر نہ ہو، زیادہ زیادہ آپ کسی چیز کو پکڑ تو پھسل جاتے، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا لیکن زندگی ناممکن نہیں ہو جاتی. لیکن لکیریں رکھی تاکہ، اس کے بہت سے فلسفے ہیں، وہی فلسفے ہیں کہ اگر نہ ہو تو اتنا مشکل نہ ہوتا. یعنی خدا نے انسان کی سب سے چھوٹی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا، تو کس طرح سے انسان کی زندگی کی سب سے اہم ضرورتیں یعنی قانون کو نظر انداز کر سکتا ہے، اور پھر اس قانون کے نافذ کرنے والا. بسا اوقات قانون ہے، چلو اس ہماری گفتگو کا نتیجہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے قانون کی ضرورت ہے، قانون بھی بہترین قانون ہو، کیونکہ آئے دن ہمارے اس پوری دنیا کے اسمبلیوں کے قانون بدلتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے انسان بہترین قانون لکھنے کا لائق نہیں ہے. بہترین قانون خدا لکھ سکتا ہے جو انسان کا خالق ہے، انسان کے تمام ابعاد اور زوایا سے خدا آگاہ ہے. ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں جتنا خدا جانتا ہے. تو بہترین قانون خدا لکھ سکتا ہے. ہم اپنے لیے قانون بنائے تو اپنے مفادات کو بھی مد نظر رکھیں گے، یعنی چاہ دیکھو میرے عقل کہتی میرے مفادات اس میں ہیں، اور میری لذتیں کہتی ہے تمہارے مفادات کچھ ٹائم پاس کرو، کچھ فلم دیکھو، کچھ دوستوں کے ساتھ گھومو پھرو، کچھ آئس کریم کھاؤ. خلاصہ دیکھے میری خود میری اپنی زندگی میں میری چاہتوں کے الگ تقاضا ہے، خواہشات نفسانی کا الگ تقاضا ہے، عقل کا الگ تقاضا ہے۔ عام طور پر ہمارے دیندار بھی گناہ کے حد تک نہیں اترتے ہیں، لیکن گناہ پھر باقی، گناہ اگر نہ ہو تو خواہشات نفسانی کے باتوں کو سنتے ہیں، ورنہ ہم میں سے تقریباً 90% مجتہد بن سکتے جس لین میں بھی جائے۔ میں صرف فقہ کے مجتہد کی بات نہیں کرتا ہوں، جس لین میں بھی جائے مجتہد۔ اسلامی معاشرہ علماء کا اجتماع ہوتا، جامعہ ہوتا، عموماً اپنی عقل کی بات نہیں سنتے۔ تو انسانوں میں یہ ہے کہ قانون، ایک ہے کہ قانون بہترین ہونا چاہیے، بہترین قانون صرف خدا لکھ سکتا ہے، ہم مفادات کی زد میں ہے۔ قانون بناتے وقت مفادات کا اثر ہم پر پڑتا ہے، اب دنیا کی اسمبلیاں گواہ ہے اس کے لیے کہ تاجروں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، ہمارے تیسری دنیا کے ممالک امریکہ کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، یا سعودی عرب کے پیسوں کو مد نظر رکھتے ہیں، خود امریکہ اپنے یہودیوں کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے مفادات کو۔ دیکھو اسلحہ، امریکہ کی سب سے بڑی مصیبت اسلحہ ہے، اتنے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں مارے جا رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ امریکہ میں جیل میں ہیں، اس کے باوجود اسلحہ پر پابندی نہیں لگاتے، کیوں؟ تاجر نہیں مان رہے۔ تاجر جب نہیں مانیں گے، جو اسمبلی میں نمائندے ہیں انہیں تاجروں کے رحم کرم پر اندر گئے ہیں، تو وہ بھی دیکھو اپنے عوام کو بچانے کے لیے قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سے دوسرے دنیا کے پر رحم کی توقع رکھنا بیہودہ توقع ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تو انسان پہلا علم نہیں ہے، انسان کو حقیقی معنوں میں نہیں جانتا ہے، اس لیے انسان کے مفاد کے مطابق قانون نہیں لکھ سکتا ہے۔ دوسرا علم ہو تو اس کے مطابق قانون بناتا نہیں ہے، مفادات مد نظر رکھتا ہے، مفادات بھی روحانی مفادات نہیں، مادی مفادات۔ ورنہ میرے 24 گھنٹے سے میں اپنے عقلی اور دینی ترقی کے لیے استفادہ کروں، یہ میرے روحانی مفادات ہے۔ اس 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ضائع کروں تو یہ میرا خواہشات نفسانی ہے، اس کا اثر میں ایک مسلمان ہوں، مولانا ہوں، مجھ پر پڑتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی طبیعت، اگر میں پروگرام لکھوں گا اسی طرح سے لکھوں گا جیسے میرے دل چاہتا ہے، میرے عقل کہتی نہیں، میرے دل جو چاہتا ہے وہی کرتا ہوں، عقل کی حکم کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو یہ ہے، تو اسی لیے قانون خود الہی ہو، قانون الہی ہونے کے ساتھ ساتھ قانون کے نافذ کرنے والے بھی الہی ہو۔ اگر قانون فرض کرے بہترین قانون ہو، نافذ کرنے والا صحیح نہ ہو، یزید خلیفہ پیغمبر خدا تھا، دیکھو کیا کیا، تاریخ کے بدترین حکمرانوں میں سے ایک یزید۔ آپ دیکھیے جو ظلم یزید نے کیا، کسی نے نہیں کیا ہے، وہ بھی اپنے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کے نواسے کے ساتھ، اس نبی کے اصحاب کے ساتھ، اس نبی کے مسجد کے ساتھ، اس نبی کے خانہ خدا کے ساتھ۔ تو یہ تو قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر قانون نافذ کرنے والا صحیح نہ ہو۔ تو نہ قانون نافذ کرنے والا، اسی بنا پر نبوت بھی ثابت کرتے، اسی بنا پر امامت، امام خونی فرماتے، اسی بنا پر ہم ولایت فقیہ کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ قانون اسلام ہے، لیکن جب تک اس کو صحیح نافذ نہیں کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب امامت کی، امامت اور نبوت کے اور بھی دلائل ہے، لیکن دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ واحد دلیل یہ ہے، نہیں، دلائل اور بھی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والا، قانون کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب تک کوئی قانون کو نافذ نہ کرے۔ تو اگر ولایت فقیہ نہ ہو کیا مانا، یعنی اسلامی قوانین ہمارے درمیان ہے، اس کو نافذ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، یہی مانا ہے نا، ولایت فقیہ نہیں ہے، معنی کیا ہے، قانون اسلامی نافذ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ وہ قانون جس کے نافذ کرنے کا حق کسی کو نہ ہو، اس قانون کا فائدہ کیا ہے، وہ ایک مذاق ہے۔ قانون بنائے اور پھر کہے ہم اس قانون کو کیسے عملی کرے، قانون بنانے والا کہے نہیں یہ عملی نہیں کرنا ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے نا، قانون بنایا ہے، بنانے والا خود کہے اس کو عملی نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر خدا کے 8 سال مدینہ میں، وہ مدینہ میں بھی جنگ خندق کے بعد تک یہودی تھے، پورا مدینہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں تھا، پھر 10 میں پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اور یہی مختصر مدت پیغمبر کی حکومت، آپ سمجھے زیادہ سے 5 سال وہ بھی مدینے پر، آخری سال 1-2 سال میں مکے پر، اس قسم کے تھوڑے علاقے، پھر علی کے 4.5 سال، امام حسن کے 6 مہینہ، یہ کل یعنی اسلامی قانون صرف انہیں 5-10 سال کے لیے تھا۔ امام خمینی یہی فرماتے، چلو عصر امامت ظہور امام 260 سال تک تھا، تو کیا 260 سال تک کے لیے آیا؟ پھر نہیں ہے قانون کو، کوئی قانون ادھر ہو عمل نہ ہو یا لوح محفوظ پر ہو اور کوئی کسی پیغمبر کے ذریعے نازل ہی نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب عمل نہیں ہونا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ کہنا قانون ہے اور نافذ نہیں کر سکتے ہیں، یہ قسم کی گالی ہے، قسم کے توہین ہے، حقیقت یہی ہے۔ دیکھیں خلاصہ، انسان حکومت کے بغیر واقعاً زندگی نہیں گزار سکتا ہے، پہلا قانون، پھر قانون نافذ کرنے والے کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ دیکھو ملک کے اندر غنڈہ گرد کیا کر، دہشت گرد، ابھی تھوڑا سا ہمارے ملک میں حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، اس وجہ سے کیا ہے، دہشت گردی، غنڈہ گردی، رشوت ستانی، ظلم ہی ظلم ہے۔ اگر کوئی حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے نہج الباغہ میں، درندہ شیر بہتر ہے، درندہ شیر کے ساتھ زندگی کرنا بہتر ہے ایک فتنہ کے فتنہ میں زندگی گزارنے سے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سلطان غشوم خیر من اسد ظلوم، ظلم کرنے والا سلطان بادشاہ کے ساتھ زندگی کرنا بہتر ہے درندہ شیر کے ساتھ زندگی کرنے سے، درندہ شیر کے ساتھ زندگی کرنا بہتر ہے فتنے کے اندر زندگی کرنے سے۔ اگر حکومت نہ ہو فتنہ ہی فتنہ ہے، اس کے ایسی حالت میں زندگی کرنے سے بہتر ہے کہ درندہ شیر کے ساتھ ہی زندگی کرو۔ فتنے میں معلوم نہیں ہوتا کہاں سے حملہ ہوگا، کون مارے گا، مارنے والا کون ہے، کب مارے گا، کچھ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ شیر کا کم از کم اسی پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، اور شیر سے ظالم حکمران بہتر، کیونکہ ظالم حکمران سے کم از کم اپنے ماننے والے محفوظ ہے، شیر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جو ولایت فقیہ کے منکر کہتے، دیکھو امام علی نے کہا کہ ظالم حکمران کے ساتھ دینا بہتر ہے، ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کو لیتے ہیں نا، اس پورے ٹکڑے کو دیکھ پتہ چلے گا، شیر کے ساتھ زندگی سے بہتر ظالم حکمران کے حکومت کے اندر زندگی کرنا ہے، اور لیکن بغیر حکومت زندگی کرنے سے شیر کے ساتھ زندگی کرنا بہتر ہے، ورنہ ظالم حکمران کے ساتھ زندگی کرنا بھی ظاہر قرآن میں سنت میں اس کے سخت منع ہے، اور ائمہ کے قیام کے ایک وجہ یہی ہے، جب امام آئیں گے آپ قیام فرمائیں گے، ظالم حکومتیں ہیں نا اس کے باوجود آپ قیام فرمائیں گے۔ تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ ایک ضرورت ہے حکومت، جس طرح ہوا کی ضرورت ہے، جس طرح کھانے کی ضرورت ہے، جس طرح سے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے حکومت ایک ضرورت ہے۔ اندر ملک اندر غنڈہ گردی، دہشت گردی، طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، ملک کے باہر سے بھی تو حملے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اندر وزارت داخلہ کی ضرورت ہے اور پولیس کی ضرورت ہے، نظم و نسق سنبھالنے والے کی ضرورت ہے، ملک سے باہر فوج کی ضرورت ہے، وزارت جنگ کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ملک کے جو سرمایہ ہے، پورے ملک کے جو سرمایہ ہے، جنگلات ہے، معادن ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، ان سب پر وہی طاقتور لوگ قابض ہو جائیں گے، غریب لوگ محروم ہو جائیں گے، تو ایسے مرکز کی ضرورت ہے کہ اس پر قبضہ کر کے ساری قوم کو اس کا فائدہ پہنچائے۔ ایک ملک کے اندر غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کمزور ہے، نالائق ہے، ناقص الخلقہ ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں کیونکہ آدھی حکومت ہے، آدھی سے بھی کمتر ہے، اسی لیے ایڈی سینٹر بن گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ حالات ہے کہ اتنے مسائل ہیں کہ حکومت کے بغیر ان سارے مسائل کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، حکومت ایک ضرورت ہے۔ اب اس میں آئیڈیل نظام یہ ہے کہ قانون بھی معصوم قانون ہو، الہی ہو، حکمران بھی معصوم حکمران ہو، تو ذرہ برابر مشکل پیش نہیں آئے گا۔ لیکن حکمران جب معصوم ہوتا ہے تب بھی مختلف شہروں میں جو گورنر ہوں گے وہ تو معصوم نہیں ہوں گے، عوام سے مولا امیر المومنین کی حکومت تھی، بصرہ میں زیاد ابن ابی حکمران تھا، اس وقت وہ گمراہ نہیں ہوا تھا، بعد میں گمراہ ہوا، لیکن غلطیاں ہوتی، پیغمبر حکمران تھے، آپ نے ولید کو بھیجا کسی قبیلے کے پاس، اس نے خبر لایا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے، مرتد ہو گئے، سارے مسلمان کو غصہ آیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہل، فاسق ہے اس کے بات کو نہ مانو۔ اب اسی کو بعد میں تیسرے نے کوفہ جیسے عظیم صوبہ کا حکمران بنایا۔ تو عرض یہ ہے حکمران بہت اہم ہوتا ہے، معصوم۔ اب معصومین سے ہمارا دست کوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسلامی قانون نافذ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اسلام آیا عصر عصمت تک آیا ہے یا قیامت تک لیے آیا ہے؟ اسلام ناقص دین ہے یا کامل دین ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ پوچھے کہ اگر اسلام کامل دین ہے، حکومت کا مسئلہ اتنے اہم مسئلہ ہے جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے، ہوا کی طرح ضرورت ہے نا۔ اب مذہب تشیع نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یا آپ ثابت کرو ولایت فقیہ نہیں ہے، وہ بھی ثابت نہیں کرتے ہیں، کر نہیں سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے۔ یہ در حقیقت ایک مذہب میں اگر حکومت کا مسئلہ متروک ہو، وہ مذہب ناقص مذہب ہے، یعنی اس میں انسانی ضرورت کے ایک اہم پہلو نظر انداز ہوا ہے۔ سات دین کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی احکام، بہت سے احکام اسلام ایسے ہیں کہ حکومت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا، بہت سے احکام اسلام ایسے ہیں، حدود ہے، دیاد ہے، جہاد ہے، امر معروف ہے، نہی عن منکر ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیل ہے، اتنے آیات و احادیث و احکام اسلام، ابواب فقہ ہے کہ حکومت کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کیا خدا راضی ہوگا، پیغمبر راضی ہوگا، امام راضی ہوگا کہ اسلام متروک ہو؟ یا کہو آپ اسلام ایک وقت، محدود وقت کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے نہیں، یا کہو کہ اسلام ناقص ہے۔ اگر اسلام کامل دین ہے، اگر اسلام تا روز قیامت آیا ہے، تو کہنا پڑے گا پورا اسلام نافذ کرنے کا راستہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیڈیل معصوم ہے، لیکن خود علی علیہ السلام کے احادیث رسائل میں آپ نے پڑھا ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ احادیث سارے مختلف کتابوں میں ہیں، رسائل چونکہ درسی کتاب ہے اس لیے اس کا نام لیتا ہوں۔ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، المیسور لا یسقط بالمعسور، اگر ایک چیز ناممکن ہوئی تو جتنے ممکن ہیں آپ انجام دیں۔ آدمی کو تین روٹیوں کی ضرورت ہے، تین روٹی نہیں ہے تو اس کو بھوکھا رکھنا ہے، یا دو روٹی ہو وہی بھی دینا ہے۔ ہر عاقل یہی کہتا ہے، ہر عاقل کی عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی تین روٹی نہیں ملی جو اس کی ضرورت ہے، تو دو روٹی سے بھی اگر ہے وہ بھی دے دو۔ ٹھیک ہے، تین روٹی کے برابر کام نہیں ہوگا، لیکن دو روٹی کا اپنا اثر ہوگا۔ المیسور، جو ممکن ہے، لا یسقط بالمعسور، ناممکن کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ ما لا یدرک کلو، اگر 100% آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لا یدرک کلو، سب کو نہیں چھوڑنا، ہمارے تعلیم حاصل کرنے والے 100 نمبر شاید کسی کو ملے، کیوں 100 نمبر نہیں ملنا ہے تو پڑھائی چھوڑنا ہے۔ ما لا یدرک کلو، 100% نہیں مل سکتا ہے تو 100% کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، نہیں، جتنے ممکن ہیں، اسلام یہ کہ جتنے ممکن اتنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ تکلیف کے شرائط میں سے کیا ہے؟ قدرت ہے نا، توانائی ہے، بلوغ ہے، عقل ہے اور قدرت ہے، جتنی قدرت ہے اتنی ذمہ داری ہے۔ 100% نہ ہو سکے تو جتنی فیصد ہو سکتا ہے۔ اب روٹی کی مثال تو پاگل بھی سمجھ سکتا ہے، اس لیے میں دیتا ہوں، ویل میرے موٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ موٹے لوگ بھی زیادہ روٹی کھاتے ہیں، تو آپ دیکھیے واقعاً چھوڑ کے چلے جاتے کھانا، تو عصر غیبت میں یقیناً معصوم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دسترس میں نہیں، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، وہ چھوڑا اپنی جگہ پر، تو معصوم تک دسترس نہیں ہے، لیکن وہ افراد موجود ہے جو معصومین کے نظریات سے آگاہ ہے۔ بعض وقت ہمارے مومنین کہتے ہیں نا ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، یہ تو بہترین چیز وہی امام کی تقلید، ہم بھی ابھی امام کی تقلید کر رہے ہیں، یعنی کسی کے بات کو اس سے دلیل پوچھے بغیر ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ ایک فقہی تقلید ہے، وہ تو مشیر کی تقلید کو کہتے ہیں، ایک منطق میں تقلید ہے، اگر آپ نے منطق میں اس باب کو دیکھا ہے، کسی کے بات کو بغیر دلیل پوچھے بغیر، قرآن، خدا کی بھی تقلید کرتے ہیں، قرآن میں ایک آیت آئے ہم خدا سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، پیغمبر نے کچھ فرمایا بغیر دلیل معذ، البتہ یہ تحقیق کرتے ہیں قرآن کیا نا پیغمبر نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، امام نے فرمایا یہ اپنی جگہ پر، لیکن جب ثابت ہو جائے امام نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا بغیر تحقیق مانتے ہیں. صرف ہمارے پاس کیونکہ اصل امام نے فرمایا نہیں فرمایا معلوم نہیں ہے، علم رجال، علم درایت، ہزار چیزوں کی ضرورت ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں فرمایا معلوم نہیں ہے، بلکہ خدا نے جو قرآن فرمایا اس کا معنی یہی ہے یا نہیں معلوم نہیں، اجتہاد کی ضرورت ہے. اسی لیے مجتہد خود امام اور پیغمبر کی تقلید کرتا ہے، خدا کی تقلید کرتا ہے، وہ ان کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں، در حقیقت ہمارے کام کو کم کرتا ہے، ورنہ ہم پر واجب تھا، ابھی انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خلاصہ آئیڈیل تو وہ ہے لیکن امام نہیں ہے، تو کیا اس کے بعد عقل بھی یہی کہ وہ دلیل امام خوب نہیں ہے کہ وہ دلیل عقلی جو نبوت اور امامت میں ہے کہ قانون چاہیے، قانون نافذ کرنے والا چاہیے، وہ دلیل عقلی کس میں ہے؟ مجتہد میں بھی ہے. اب بھی ہمیں قانون چاہیے، قانون نافذ کرنے والا چاہیے، یہ ضرورت برقرار نبوت کے لیے ہی ضرورت پیش کرتے ہیں. یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ احکام اسلام ہمیشہ کے لیے آیا ہے، محدود وقت تک کے لیے نہیں آیا ہے، بس اس کو نافذ کرنا ہے. دو، خود اسلام کی ترقی حکومت کے سائے میں ممکن ہے. دیکھیں مولا امیر المومنین 25 سال آپ کے پاس 24 گھنٹے وقت خالی تھا، علم کے سمندر بہا سکتے تھے، لیکن 3-4 آدمیوں سے زیادہ آپ کے پاس آتے نہیں تھے، بہت تنہا تھے، بہت غریب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے نا امام، کنواں کھودتے تھے، نہریں بناتے تھے، زمین خالی زمینوں کو آباد کرتے تھے، بہت بڑی جائیداد بنائی مولا نے اس طریقے سے، لیکن مولا کا کام کھیتی باڑی نہیں، انسانیت کی رہبری ان کے اختیار میں ہے، یعنی علی کے متبادل رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتے، کھیتی باڑی تو اور بھی کر سکتے. تو 25 سال خالی، لیکن جب اقتدار پر آئے 4.5 سال اقتدار پر رہے، 2.5 سال جنگوں میں گزرے، اس کے باوجود مثلا جنگ اور جنگ کی تیاریوں میں 2.5 سال، اس کے باوجود آپ کے نہج البلاغہ، غرر حکام اور دوسرے جو اصول کافی میں ہیں، بہار مختلف جگہوں پر ہے، آپ کی فرمائشات سب اسی مختصر مدت کی سرمایہ ہے. دیکھیں حکومت ہاتھ میں آنے سے علی کے علم ہم تک پہنچا، اگر حکومت ہاتھ میں نہ آتی شاید یہ علم ہم تک نہیں پہنچ. پہلے 25 سال میں جو مولا نے کچھ فرمایا وہ شاید موجودہ کلام کے 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. تو علی کے علمی سرمایہ سے ہم محروم ہو جاتے. آپ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کے یزید کے خلاف، اس وقت سے آپ کے فرمائشات معاشرے میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ فرمایا آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ نے درس دیا ہے، آپ نے اسلامی تعلیم بیان کیا، کوئی بہت شاذ ہی موجود. امام پنجم ششم کے زمانے میں خلفائے وقت آپس میں لڑ رہے تھے بنو امیہ بنو عباس، تو امام کے سامنے رکاوٹ دور ہو گئی، تو ہمارے شیعہ فقہ کے 70-80% اسی دور کے ہے. آپ دیکھیں امام رضا 3 سال سے پہلے، آپ کی عمر 55 سال، اب 3 سال کے دوران کے ایک سنہرا باب ہے تشیع کے سامنے، لیکن اس سے پہلے والے دور کا تذکرہ بہت کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے حق کی تبلیغ، حق کے پیغام پہنچانے میں اور لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے میں حکومت کتنے مؤثر ہے، سیاست کتنے مؤثر ہے. بلکہ کربلا کے واقعے میں امام نے وقت کی حکومت کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی نے بھی معاشرے کو امام کی طرف کیا متوجہ کیا. تو عرض یہ ہے کہ اب دیکھیں انقلاب اسلامی ایران، ابھی اگر کوئی حساب کرے اسلامی کتابیں جو لکھی گئی، اب عراق میں جو حوض نجف بہت بند تھا، آزادی نہیں تھی، اور حوض قم حوض نجف کا فرزند ہے، یعنی حوض نجف کے علماء خود قم آئے، مراجع اور مجتہدین قم آئے اور انہوں نے حوض قم کو اس مقام تک پہنچایا. اب حوض قم کے جو کتابیں علمی اور تبلیغی معارفی جو بھی کتابیں ہیں اسلامی حوالے سے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے شاید 1% اس 33-40 سال میں 1% کتاب نجف سے نکلی ہے، 99% کتاب قم سے نکلی ہے. یہ حکومت کا اثر ہے نا، یہ حکومت کا اثر ہے. یہاں اسلامی حکومت آئی، وہاں پر ضد اسلام حکومت تھی، یہ بہت مؤثر ہے. حوض نجف کو خالی کر دیا، ہم نجف میں تھے، عجیب جیل بن گیا تھا، تو علماء کو نکال دیا. حکومت جب ظالم حکومت ہو، ایران میں بھی شاہ کی حکومت تھی، ہمیں عراق کے بارڈر میں وہاں ہلال احمر کا حوالہ کیا، پھر پاکستان کے بارڈر پہنچا دی، زیارت کی بھی اجازت نہیں دی. راستے میں جو پولیس ساتھ بس میں تھے ان کو تھوڑا پیسہ دے کر قم میں، قم بھی راستے میں پڑتا ہے، 2 گھنٹے کی اجازت ملی زیارت کی. یہ حالت ہے ظالم حکومت کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی حکومت کی وجہ سے تبلیغ دین بھی اور مومنین کی تعداد، تبلیغ دین. اب دیکھیے مسیحیت، حضرت عیسیٰ بہت تنہا مظلوم تھے، بھاگ گئے تھے، یہودی شہید کرنا چاہتے تھے، گرفتار کر کے لایا، پھانسی پر لٹکایا، خدا نے ان کو اٹھایا اپنی جگہ پر، بہت تنہا تھے. لیکن روم کے بادشاہ نے جب ایمان لایا حضرت عیسیٰ پر، بعد میں دنیا، اس وقت سے اب تک دنیا کے سب سے بڑا دین عیسائی دین ہے. مسلمانوں کے درمیان جن مذاہب والوں کے لوگ اقتدار پر رہے ان کی تعداد زیادہ ہے. آپ خود دیکھیے عالم اسلام کے وہ مذاہب جن کے ماننے والے اقتدار پر رہے ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس رکاوٹیں نہیں تھی. دنیا پرست لوگ دیکھتے تھے ادھر دنیا مل رہی، ساتھ جاتے تھے. بنی عباس آل محمد کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اقتدار پر جب آیا دیکھا آل محمد کو مانے تو حکومت آل محمد کو دینا پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ دوسرے مکتب کے ہم پرچار کریں تاکہ حکومت ہمارے پاس رہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ حالات ہے. یہ ایک مسئلہ کہ خود اسلام پر عمل حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. انسانوں کی تربیت بھی، اسلام کے سب سے اہم مقصد تربیت ہے. اسلامی تعلیم کا ہدف، حکومت کا ہدف، سیرت کا ہدف، انبیاء کا ہدف، ائمہ کا ہدف تربیت ہے. تربیت میں کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. الناس بملوکہم اشبہ منہم بآبائہم، لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے حاکموں کے ساتھ شبیہ ہوتے ہیں، اپنے حاکموں کے ساتھ شبیہ. دیکھو ہمارے پاکستان میں شیعہ بھی ہے، غیر شیعہ بھی ہے، کردار سب کے ایک جیسے ہے، کیونکہ حکمران سب کے ایک جیسے ہے نا، اسی لیے کردار، اگرچہ مذہب الگ ہے وہ الگ ہے، جذبات بھی عروج پر ہے، لیکن ایک اثر میں وہی اثر ہے، کردار میں، اخلاق میں، مختلف چیزوں میں. تو عرض یہ ہے کہ تربیت جو دین کے اہم ہدف ہے، اس میں حکومت اگر صحیح نہ ہو لوگ با تربیت وجود میں نہیں آتے ہیں. بہت مؤثر ہے اسلام کے نفاذ میں بھی، تبلیغ دین میں بھی. اس کے علاوہ احادیث بھی آپ کے پاس ہے. امام خمینی اس بات کو بھی دلیل قرار دیتے ہیں، دلیل متعدد عرض کے احادیث بھی، 20-22 احادیث تک ولایت فقیہ کے اوپر لاتے ہیں. تو ان احادیث کے علاوہ کہتے دیکھیں معاشرے میں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یعنی اتنے کم ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو وہاں پر جن کے اندر صلاحیت ہے ان پر ڈاکٹر بننا واجب ہے. اگر انجینئر کی ضرورت ہے، ضرورت ہو تو انجینئر بننا واجب ہے. عسکری مثلا میں جنگ جہاد کفائی جو ابھی عراق میں، شام میں ہو رہا ہے، جتنی یعنی معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہو معاشروں کو، اس کو انجام دینا واجب ہے. حکومت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، ممکن ہے ڈاکٹر نہ ہو بھی سختی کے ساتھ زندگی چل سکے، معاشرے کے سارے لوگ تو بیمار نہیں ہیں نا، انجینئر نہ ہو بھی سختی کے ساتھ زندگی چل سکے، لیکن حکومت نہ ہو یہ بالکل جنگل بن جائے گی، یہ زندگی عجیب حالت ہوگی. حکومت کمزور ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، تو حکومت نہ ہو. تو امام خمینی فرماتا، آخوی بھی اسی دلیل کو مانتے ہیں ولایت فقیہ میں، کہ اگر یعنی جس کو امور حسبیہ کہتے ہیں، وہ چیزیں جو قابل ترک نہیں ہیں۔ ایک بچہ یتیم ہے، اب اس کو کوئی ولی نہیں ہے، مال ہے، اب کیا خرچ کرے نہ کرے، تو وہاں پر مومنین میں جو عادل، ان پر واجب ہے اس کی ذمہ داری، اس کی سرپرستی قبول کر کے اس کے دیکھ بھال کرنا، کیونکہ بچہ تو نہیں مرنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے امور حسبی، وہ باتیں جو ترک نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو حکومت ان کے درمیان سب سے اہم ہے۔ اگر باقی چیزیں ترک کرنا ممکن بھی ہو، حکومت اگر نہ ہو تو پورا معاشرہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، ڈاکٹر نہ ہو تو بیمار خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن پورا معاشرہ نہ ہو، حکومت نہ ہو تو پورا معاشرہ۔ اسی لیے حکومت بنانا عصر غیبت میں ایک واجب ہے، اور اسلام خود نے منع کہ غیر اسلامی حکومت نہ بناؤ۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ لوگ اپنے فیصلہ لے کر طاغوت کے پاس جاتے ہیں جبکہ ان کو حکم ہے کہ طاغوت کو کیا کرے، انکار کرے، ٹھکرائے۔ طاغوت طغیان سے ہے، سرکش، یعنی خدا کے نافرمان طاقتیں، خدا کے نافرمان طاقتوں کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے۔ تو حکومت غیر اسلامی کو اسلام نے منع کیا ہے، اور حکومت کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا، زندگی نہیں کر سکتا، تو خود بخود واضح ہے کہ حکومت اسلامی ہے۔ عصر غیبت ہے تو وہ افراد حکومت کریں گے جو سب سے زیادہ معصومین کے ساتھ قریب تر ہے، یعنی ان فکری لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے معصومین کے ساتھ قریب تر ہے۔ وہ آپ دیکھیے، کوئی ہسپتال اگر کسی کے حوالہ کرتے ہیں، کس کے حوالہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے حوالہ کرتے ہیں نا، اسپتال کو ڈاکٹر چلاتا ہے، ایک علمی ادارہ کو عالم چلاتا ہے۔ فرض کیا اگر یہ مدرسہ ہے، اس کو چلانے کے لیے کسی عالم میں بھی اسی یونیورسٹی کے چانسلر کو نہیں لائیں گے، یہاں پر علم دین رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی حکومت چلانے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اسلام کو جانتا ہو، جو ہمارے ثقافت میں اس کو مجتہد کہتے ہیں، اسلام کے ماہر کو مجتہد۔ صرف مجتہد ہونا کافی نہیں، عادل بھی ہو۔ چن کچھ مجتہدین تھے تاریخ اسلام میں، دوسرے مذاہب کا فرض کرے، اسلام کو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تقوی کی ضرورت، تقوی جب نہ ہو، خود اپنی زندگی میں جب عمل نہیں کرتے، دوسروں سے کیا توقع رکھیں گے۔ تو عدالت ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت ہو۔ بعض اوقات آدمی کے پاس علم بھی ہوتا ہے، تقوی بھی نہیں ہے، تقوی بھی ہے لیکن ایک مدرسہ بھی نہیں چلا سکتا، ایک ادارہ بھی نہیں چلا سکتا، وہ ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے۔ حکومت کرنا، مینیج کرنا، ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر بھی فرق انسانوں میں، پھر تجربہ سے مزید صلاحیت آگے آ جاتی ہے۔ تو ظاہر یہ تین چیزیں، اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ، یعنی علم میں سب سے زیادہ معصوم کی تعلیمات کو جانتا ہو، عمل میں کم از کم عدالت کے مقام پر، البتہ امام خمینی اور راہبر، حتی خود مجتہد میں بھی، عام مرجع تقلید میں بھی کہتے ہیں صرف عدالت کافی نہیں، تاریک دنیا ہو، یعنی دنیا کے عشق اس کے دل میں نہ ہو، بہت خطرناک چیز ہے۔ ممکن فرض کہ میں ابھی عادل ہوں، فرض کرے واجبات انجام دیتا ہوں، محرمات سے بچتا ہوں، اب ایک دفعہ امریکہ والے آ کے مجھ سے کہتے ہیں، یہ کہیں گے نہیں مطمئن رہے، لیکن اگر کہے کہ بھائی تمہیں ایک ارب روپیہ دیتے ہیں، اب میری زندگی میں کیا ہے، ایسا موقع نہیں ملا ہے، اب تک عادل تھا، آج سے چھوڑ دوں گا۔ عشق دنیا اگر دل میں ہو تو اتنا بڑا پیشنہاد کو نہیں ٹھکرا سکتا ہوں۔ اور مرساد کو ہر مسجد کے کبوتر کہتے تھے، کبوتر مسجد، شب و روز مسجد میں گزارتا تھا۔ جب رے کی حکومت کی بات آئی تو کہا کہ نہیں، رے کی حکومت بھی کروں گا، حسین کو شہید بھی کروں گا، توبہ بھی کروں گا۔ یہ عشق دنیا کے یہ اثر ہے۔ عشق دنیا نہ ہو، اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے، کہ امام جماعت بننا چاہے، عادل ہونا کافی، ابھی تک گناہ نہیں کیا کافی ہے، لیکن امت کی امامت کے لیے کیا ہے، عشق دنیا نہ ہو۔ تو ایک مسئلہ وہی، جب ڈاکٹر بننا واجب ہے تو حکومت اسلامی بنانا اور حکومت اسلامی کرنا بطریق اولا واجب ہو جائے گا، ایک۔ اور پھر احادیث ہے آپ کے، ابھی وقت بھی میرے خلما میں، ایک حدیث جو عرض کے 22 احادیث کے قریب احادیث، ایک درود پر محمد و آل محمد پر، ان احادیث میں ایک مشہور حدیث مقبولہ عمر بن حنظلہ ہے، کہ آدمی امام سے پوچھتا ہے امام ششم سے کہ ہمارے مومنین کے دو آدمی میں جھگڑا ہوتا ہے کسی چیز پر، زمین پر، میراث پر، تو اپنے فیصلے کے لیے وقت کے حکمران کے پاس جاتا ہے یا وقت کے حکمران نے جن قاضیوں کو منصوب کیا ان کے پاس جاتا ہے، آیا جائز ہے؟ امام نے فرمایا ان کے پاس نہ جائے، ان کے پاس حق اور باطل دونوں کے فیصلے کے لیے نہ جائے، طاغوت کے پاس فیصلے کے لیے نہ جائے، ان کے پاس رجوع نہ کرے۔ وما يحكم له فإنما يأكل سحتاً، فمطلب اس کے حکم سے جو کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں لأنه أخذه بحكم الطاغوت، کیونکہ اس نے طاغوت کے حکم سے لیا ہے، وقد امر الله ان يكفر به، جبکہ خدا نے حکم دیا ہے طاغوت کو ٹھکرائے۔ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ اپنے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں جبکہ خدا نے طاغوت سے کفر اختیار کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ قلت كيف يصنعان، میں نے عرض کیا مولا پھر کیا کرے یہ دونوں؟ قال ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا، یہ دیکھیں گے ہمارے علماء میں جو جس نے ہماری روایتوں کی روایت کرتے ہیں، یعنی ہماری روایتیں ان کے پاس ہے، ہمارے حلال و حلال کو جانتے ہیں، ہمارے احکام کو جانتے ہیں، یعنی اہل بیت کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں، یعنی مجتہد دوسرے عبارت میں۔ فرماتے اس کو دیکھے فلیرضوا به حکما، اس کو اپنے لیے حاکم بنائے، فإني قد جعلته عليكم حاكما، کیونکہ میں نے ایسے عالم کو، ایسے مجتہد کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے۔ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله، اگر کسی ایسا فقیہ نے، مجتہد نے ہمارے حکم کے مطابق حکم کیا اور اس نے قبول نہیں کیا، فإنما استخف بحكم الله، اس نے حکم خدا کو ہلکا سمجھا ہے، وعلينا رد، اس نے ہم کو ٹھکرایا ہے، ہم اہل بیت کو ٹھکرایا ہے، والراد علینا الراد علی اللہ، جو ہمیں ٹھکراتا ہے اس نے خدا کو ٹھکرایا ہے، وہ ہوا علی حد شرک، اور وہ شرک کے بارڈر پر ہے۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو مجتہد ہو خلاصہ اس کی طرف رجوع کر، البتہ دوسری شرائط دوسرے احادیث سے لیتے ہیں، یہاں پر مجتہد کے شرط اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، میں نے اس کو کیا بنایا، آپ اس کو اپنے لیے حاکم بناؤ، میں نے اس کو اپنے آپ کے اوپر حاکم بنا۔ کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے جو منکرین ہیں، کہتے یہاں پر یہ آدمی قضاوت کی بات کر رہا ہے، قضاوت کی بات کرتا ہے، فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا۔ لیکن جواب جو امام خمینی دیتے وہ یہی کہ امام کے جواب کو دیکھو، سائل کے سوال کو نہ دیکھو، امام نے کیا جواب دیا، اصل سائل کے سوال میں بھی ہے، یہ اپنی شکایت لے کر وقت کے حکمران کے پاس جاتے ہیں، سلطان کا لفظ موجود ہے، یا اس کے قاضی کے پاس جاتے ہیں، صرف قاضی کی بات نہیں کی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے جواب کو آپ دیکھیں، ممکن ہے کہ آدمی اپنے گھر کے مسئلہ پوچھے، لیکن امام کے جواب کو ہم دیکھتے ہیں، ورنہ جتنے احادیث ہیں وہ کسی نہ کسی کے سوال کے جواب میں ہے، وہ تو پھر ختم ہو جائے گا اس کا دور، یا جتنی آیات ہر آیت کا کوئی شان نزول ہے پھر ختم ہو گیا، نہیں، جس پوچھنے والے کی سوال تک محدود نہیں ہے، جواب کو دیکھے، خود جواب سے کیا سمجھ میں آتا ہے۔ جواب میں امام فرماتے ہیں میں نے ایسا مجتہد کو کیا بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ تو یہ اس کے بعد فرض کرو یہ قاضی ہے، فرض کرو، یہ تو کہتے ہیں اس آیت اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے مجتہد کو کیا بنایا، حاکم بنایا۔ کوئی کہتا ہے کہ امام خود تھے اس وقت، کیا مجتہد کی ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ امام صرف وقتی بات نہیں کرتے، قیامت تک کی باتیں فرماتے ہیں، اسی لیے اس وقت امام کے پاس بھی حکومت نہیں تھی، تو قیامت تک کی بات کی ہے۔ ایک یہ نقطہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ فرض کرو مان لیا کہ یہاں پر امام نے حکمران نہیں بنایا ہے علماء کو، قاضی بنایا ہے، آپ کے بقول امام نے مجتہد کو قاضی بنایا ہے، قاضی اگر حکمران نہ ہو قضاوت کر سکتا ہے، سزا دینا ہے، حد شرعی جاری کرنا ہے، بڑے کارخانے پر، بڑی زمینوں پر قبضہ کیا اس سے واپس لینا ہے، یعنی قضاوت پر صحیح عمل کر نہیں سکتا جب تک حکومت ہاتھ میں نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ جو احادیث ہے، فقہا اسلام کے قلعے ہیں، صرف مسئلہ بتانے والا قلعہ نہیں بن سکتا اگر وہ مسئلہ کو کیا کرے نافذ نہ کرے, عملی طور پر نافذ نہ کرے, صرف مسئلہ بتائے وہ کیسا قلعہ بنے گا. فقہا قلعہ ہے, فقہا ورثے انبیاء وارثان انبیاء ہے, اور اسی طرح سے فقہا لوگوں پر حکمران ہیں, علی فرماتے ہیں. یا امام نے فرمایا وما اخذ اللہ علی نہج بلاغ وما اخذ اللہ علی العلماء, خدا نے علماء سے عہد لیا ہے, ظالم کو اپنے ظلم پر برقرار نہیں رکھنا ہے, مظلوم کو مظلومیت پر برقرار نہیں رکھنا. یہ کب کر سکتے؟ جب حکومت ہاتھ میں ہو. خود علی فرماتے ہیں میں نے حکومت اس لیے قبول کیا کیونکہ خدا نے علماء سے یہ عہد لیا ہے, نہیں فرماتے صرف امام معصوم سے. ما اخذ اللہ علی العلماء, امام حسین خطبہ منیٰ میں فرماتے ہیں مجار الامور بید العلماء الامناء علی حلالہ و حرامہ, اختیارات خدا نے علماء کو دیا ہے, ان علماء کو جو حلال خدا اور حرام خدا کی نسبت میں کیا ہے, امین اور قابل اعتماد ہے, یعنی عالم ہونے کے ساتھ عادل بھی ہو, ان کو بنایا ہے. اس طرح سے جو بعد میں امام دہم یازدہم کی فرمائشات ہے, امام دوازدہم کی فرمائشات ہے, کیا ہے, اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فيها الى رواتي احادیثنا فانهم حجتي عليكم وعن حجت اللہ علیہم. یہاں پر دیکھیں روات ہمارے احادیث آنے والے واقعات میں رجوع کرو, ہمارے راویوں کے کیا احادیث کے راویوں کی طرف, کیونکہ وہ میری طرف سے حجت ہے آپ پر, یعنی میں نے ان کو حکومت دی ہے اور خدا میرا حجت ہے. تو یہ اب یہاں پر واضح ہے اس کے کیا نام ہے, اما الحوادث الواقع, حوادث کچھ لوگ کہتے نہیں یہاں تقدیر میں لفظ حکم ہے, یہ بڑی مسئلہ ہے. دیکھو آیت قرآن و سنت سے جو سمجھ میں آتا ہے اسی کو لینا چاہیے, آپ کی طرف سے آپ خود امام کو نہ سیکھے نہ سکھائے کہ کیا کہنا ہے. قرآن میں بھی یہی کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ کہتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, میں مادرزہ نابینا کو وہ کرتا ہوں, کہنے والا کہتا ہے نہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے, حضرت عیسیٰ نہیں کر, قرآن کہتے حضرت عیسیٰ کر رہا ہے, یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے, کرنے والا خدا, خدا کو بات کرنا گویا نہیں آتی ہو, یہ سکھا رہا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں نا آپ علم اصول میں کیا پڑھتی ہے, ظہور حجت ہے نا, ظہور کلام کو دیکھیں, اراد علیہم کیا نام ہے, اما الحوادث الواقع نہیں فرمایا, حکم الحوادث الواقع, یہ لوگ کہتے حکم تقدیر میں ہے, حوادث واقعہ کے حکم میں رجوع کرو مجتہدین کی طرف. تو پہلے سے ہم مجتہدین کی طرف اپنے حکم شرعی کے لیے کیا کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. یہاں سے مرجعیت ثابت ہوتی ہے, تقلید ثابت ہوتی ہے, ولایت ثابت نہیں ہوتی. لیکن اس حدیث میں حکم نہیں ہے, خود حوادث میں ان کی طرف رجوع کر, قیادت یہ کریں گے آپ کی, آنے والے حوادث میں ان کی طرف رجوع کرو. اور اسی طرح سے عرض کیا دوسری جو احادیث ہے, یہاں 22 تک احادیث ہے. اگر یہ نراقی جو صاحب ہے میرا جو کیا نام جامع السعادات ہے, ولایت فقیہ پر کوئی 150-250 سال پہلے وہ رہے ہیں, انہوں نے تفصیلی گفتگو کی. وہ کہتے فرض کیجئے پیغمبر خدا دنیا سے جا رہے تھے یا کسی جگہ پر یا دنیا سے جا رہے تھے, کہا کہ یہ افراد میرے کیا ہے خلفاء ہے, یہ میرا وارث ہے, یہ میرا امین ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے, یہ میری حجت ہے آپ پر اور میں حجت ہوں ان پر, ان کو میں نے حاکم بنایا. یہ جملہ جو ولی فقیہ کے بارے میں امام نے فرمایا, اگر یہی جملات پیغمبر فرماتے اور دنیا سے چلے جاتے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, سمجھتے پیغمبر نے ان کو جانشین بنایا ہے نا, پیغمبر نے ان کو جانشین بنایا. پیغمبر نے علی کے بارے میں بھی یہی انداز اپنایا, صرف وہاں پر معین کر کے دکھایا ہے, یہاں کلی بیان کیا ہے, یہاں کلی اور ضابطے کی شکل میں بیان کیا ہے امام معصوم نے فقہا کے لیے. لیکن امامت میں ظاہر نص کی ضرورت ہے وغیرہ, شخص معین ہونے کی ضرورت ہے, تو پیغمبر نے علی کی نشان, الفاظ تو یہی الفاظ ہے, صرف نشاندہی کے شخص کی وہاں پر کلی کوئی فائدہ نہیں ہے, معین ہستیاں ہیں. تو عیناً یہی الفاظ اگر پیغمبر فرماتے سب یہی سمجھتے ہیں, یہ جانشین ہیں, حکومت کرنے کا حق ہے, ائمہ کو خلفاء کہا, ائمہ کو وارث کہا, تو کیا معنی لیتے فقہا کے لیے جب کہا, آپ یہ معنی نہیں لیتے ہیں, یہ کیسی بات ہو گئی. عجیب یہ ہے کہ ہم اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے تھے پیغمبر امت کو چھوڑ کر گئے بغیر ان کی تکلیف معین کی بغیر، یہ کیسے ممکن ہے پیغمبر امت کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائے؟ جبکہ عیناً امام زمانے کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ امام زمانے چلے گئے، امت کے لیے کیا کرنا ہے؟ لیکن حکومت سب سے اہم مسئلہ ہے انسانوں کی زندگی میں، اس کے بارے میں امت کی ذمہ داری بیان کیے بغیر کم از کم یہ کہے کہ آپ حکومت نہ کرے، عالم اسلام والوں کے ساتھ دے دے، یا کہے اب غیر الہی حکومت کو بھی طاغوت کہے وہ ناجائز، اور ادھر بھی کچھ نہ کہے، یہ ممکن ہے، لیکن غیر الہی یعنی جو بھی اہل بیت کے خط پر نہیں چلتا ہے وہ طاغوت ہے، یعنی خدا کی طرف سے ایک دین آیا ہے، ایک شریعت ہے، وہی شریعت ہے جو اہل بیت کے پاس ہے، اس کے علاوہ طاغوت ہے، ان کو نہیں مانا، وقد امروا ان یکفروا بی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. کافر اس وقت ہے جب حکم خدا کو ٹھکرائے، کسی بھی حکم خدا کو ٹھکرائے سمجھتے ہوئے حکم خدا ہے تو کافر ہو جائے گا. ظالم اس وقت ہے کہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، جیسے عام طور پر مسلمان ایسے ہے حکم خدا پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ظالم و فاسق ہو جائیں گے. یہ تکفیری لوگ سب کو کافر لیتے، اسی لیے سارے کو جو بھی حکم خدا نہیں چلتا ہے کافر سمجھتے ہو، کافر کا قتل کرنا جائز ہے. اور عیسائی یہودی ہندوؤں کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہم صلح کی حالت میں ہیں. مسلمان سب مرتد ہے، مرتد کو کیا ہے فوراً قتل کرنا. یہ بہر جب فتویٰ تیل کے پیسے سے کیا صادر ہو جائے، یہی نتیجہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف سے حکومت طاغوت کو ٹھکرایا ہے، دوسری طرف سے نشاندہی کی ہے، یہ میرے وارث ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ امین ہے، یہ قلعہ ہے، یہ میری طرف سے حجت ہے، یہ میں نے اس کو حاکم بنایا، اس کی حکومت قبل. اتنی باتیں اگر کرے تو حکومت کے علاوہ کیا سمجھیں گے؟ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار نے بس یہ روایات ہو گئی، 22 تک روایات میں نے اب تک دیکھی ہے اولا اتفاقی کے حوالے سے، یعنی خبر مستفیض ہے در حقیقت. اور اس کے علاوہ عقلی دلیل ہے، جو نبوت و امامت کے دلیل وہی دلیل، قانون چاہیے، قانون کے نافذ کرنے والا چاہیے، قانون بغیر نافذ کرنے والا کوئی فائدہ نہیں. امام خمینی جب اسی انقلاب میں آغی شریعت مدار، آپ نے ان کا نام سنا، وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، علماء حکومت میں نہیں آنا چاہیے، کیوں حکومت میں آئیں گے تو لوگ دور ہو جاتے علماء سے. ظاہر علماء میں کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ باہر کے میڈیا کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، علماء اقتدار پر نہیں آنا چاہیے. امام خونی فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ علماء نظارت کرے کہ اسلام صحیح چلے، لیکن نافذ کرنے والے یہی لوگ ہو. وہ شاہ کی حکومت کو باقی رکھنا چاہتے تھے. امام خمینی کہتے تھے کہ نہیں، یہ کارآمد نہیں، یہ ہمارا تجربہ ہو گیا ہے. کیونکہ ایران میں جو آگے فضل اللہ نوری شیخ شہید بہت مظلوم، یعنی میں نے تاریخ میں کسی شیعہ عالم کو اتنا مظلوم نہیں دیکھا جتنا فضل اللہ نوری مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے. عجیب داستان ہے، یعنی اتنے عجیب ہے کہ ممبر پر بھی نہیں کہہ سکتے، اس حد تک عجیب داستان ہے ان کی شہادت کی، البتہ کتابوں میں موجود ہے. تو خلاصہ انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ ہمیں، انہوں نے کہا بادشاہت کو مشروطہ بنانا چاہتے تھے، علماء بھی ساتھ تھے، یعنی بادشاہت مطلق نہ ہو جیسے سعود عرب کے ہے، بلکہ مشروط ہو، قانون کے پابند ہو، اسمبلی میں جو قانون پاس ہوگا اسی کو وہ نافذ کرے گا. یہ لوگ پورا مذہبی غیر مذہبی سب مل کر انہوں نے یہ تحریک چلائی، مشروطہ کی تحریک. انہوں نے اس پر ایک اضافہ کیا، مشروعہ ہونا چاہیے. مشروطہ والے وہاں بلجیم وغیرہ کے قانون کو لایا تو اسی کے مطابق انہوں نے ایک نسخہ لکھا تھا ایران کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، مشروطہ یہ مشروعہ ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہو یہ مشروطہ. تحریک کامیاب ہو گئی، ایران کے قانون میں آ گئی، خود تو شہید ہو گئے لیکن تحریک کامیاب ہو گئی، قانون میں آ گئے کہ اسمبلی میں 5 مشتہد بیٹھیں گے، ان کے دستخط کے ساتھ قانون نافذ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ابھی ایران میں نگہبان بھی یہی کام کرتا ہے، 6 مشتہد ہیں لیکن اسمبلی میں نہیں ہوتے ہیں، ایک الگ ادارہ ہے ان کا شورائے نگہبان کا. تو یہ قانون بن گیا، لیکن حکومت شاہ کے پاس تھی، اس لیے کیا کیا، اپنے پٹھوں کو امامہ بامامہ پہنا کر یا امامہ پہنے ہوئے کیا ہے پٹھو ہوتے ہیں دنیا پرست تو ہر طبقے میں ہے, تو انہی کو لگا دیا پانچ مشہد کے نام سے, وہ جو بھی قانون آتا تھا اس پر امضا کرتے تھے. جب اقتدار غلط آدمی کے پاس ہو قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, مفہوم یہی فرماتے تھے. ٹھیک ہے علماء خود حکومت پر آئیں گے وہاں پر بھی غلط علماء آئیں گے, لوگوں کا عقیدہ کم ہو جائے گا, یہ مسائل ہے, لیکن اس دنیا میں ہمیشہ شر و خیر ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ 200,000 کمانا چاہے 1,00,000 خرچ کرنا پڑے گا, عالم بننا چاہے رات کے سکون کو ختم کرنا پڑے گا, کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے, یعنی دیکھو نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے. ابھی جمہوری اسلامی ایران پر جب اعتراض کرتے ہیں اس وقت ایک جواب یہی ہے کہ دیکھیں اس کی خوبیوں کو بھی دیکھیں خامیوں کو بھی دیکھیں, دیکھو خوبیاں زیادہ ہے یا خامیاں زیادہ. ہر تاجر کی تجارت میں یہی ہے, کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے, دنیا میں ہر پروگرام میں یہی ہے, کچھ نقصانات ہوتے, اس جو 100% خیر ہے وہ آخرت ہے. دنیا کی سسٹم یہی ہے, کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے, کچھ نقصان اٹھانا ہے کچھ فائدہ, اب زیادہ کون سا ہے آپ یہ دیکھیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حکومت اسلامی کے حوالے سے جب تک خود جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ صحیح نہ ہو قانون کی کوئی حیثیت نہیں. ایران میں دیکھیں راہبری, ایک مسئلہ یہ ہے دنیا میں جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتا ہے, مغرب والے کہتے ہیں اس کے پاس تقویٰ نہیں ہو سکتی. مغرب والے کہتے ہیں حق لینے کی دینے کی نہیں ہے, جب آخرت کو نہیں مانتے حساب کتاب کو نہیں مانتے کیوں حق دے, لے لو دین نہ مت دو, یہ عقل کہتی ہے نا, آخرت نہیں حساب کتاب نہیں ہے تو پھر کیوں آپ دوسروں کا حق دیں گے, جتنا ہو سکتا کماؤ. اسلام کیا کہتا ہے, حق لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے. قدیم عیسائی کہتے تھے حق دینا ہے لینا نہیں ہے, مارے رخسار پر مارے دوسرے رخسار کو پیش کرو جواب مت دو. اسلام وہی دین وسط ہے نا, لینا بھی ہے دینا, دینا بھی ہے کیونکہ آپ کو آخرت میں آپ سے پوچھے گا دے دو, نہ دیا لینا ہے. مظلوم بھی جہنمی ہے ظالم بھی جہنمی ہے, کیونکہ مظلوم کی خاموشی سے ظالم اپنے ظلم میں آگے بڑھتا ہے. تو اس حوالے سے آپ ایک بات کرتے ہیں, میں کیا کہہ رہا تھا ابھی اس بات ذہن سے نکل گئی. تو عرض یہ ہے خلاصہ, حکومت صحیح حکومت ہوئے بغیر اقتدار پر جو آدمی صحیح نہ ہو تو اسی لیے رہبر معظم میں ہاں یہ عرض کر رہا تھا دنیا میں قانون یہی بنایا, صدر الگ ہوگا کابینہ صدر, وہ ان کا اپنے ایک دائرۂ کار ہے, پھر عدلیہ الگ ہے وہ صدر پر بھی مقدمہ چلا سکتا ہے, اور پھر کیا نام ہے قانون ساز ادارے الگ ہے, تین طاقتیں ہیں تو ملک میں ظلم نہیں ہوگا. لیکن عملاً آپ دیکھتے کہ صدر کے ہاتھ میں طاقت ہے, صدر کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں فوجی ہے اسی کے پاس طاقت. ابھی پاکستان میں تھوڑا سا فوج جدا ہے ان سے تو اسے ڈر رہے ہیں, بس عام طور پر دنیا میں جس کے ہاتھ میں فوج ہے اسی کے پاس طاقت ہے. بہر اسی بنا پر ایران میں کیا کیا رہبر نے, مالی یا ایران کے سسٹم میں مالی سارے حکومت ساری حکومت صدر کے پاس, ایک روپیہ بھی رہبر حکومت کے پیسوں میں خرچ نہیں کرتا ہے وہ الگ. حاکم اسلامی کے ایک خصوصی سرمایہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر, یعنی حاکم شرع کے لیے وہ اپنی جگہ پر, لیکن حکومت کے جو وہ ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوتے. لیکن تمام وزارتیں ساری ذمہ داریاں اس کی ہے, لیکن طاقت رہبر کے پاس رکھا ہے, فوج پولیس سپاہ رہبر کے پاس رکھا ہے, یعنی ایک جگہ پر طاقت بھی جمع نہیں ہے, اور رہبر عملاً حکومت نہیں کرتے ہیں لیکن نظر رکھ سکتے ہیں, طاقت کے ساتھ نظر رکھے تو مؤثر ہوتا ہے. ہاتھ میں فوج ہے سپاہ ہے پولیس ہے تو طاقت کے ساتھ نظر رکھ سکتا ہے, عملاً داخل بھی نہیں, عملاً داخل ہو تو ڈکٹیٹر بنتا ہے نا, عملاً بھی داخل نہیں. اس کے علاوہ رہبری کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, ایک عالم ہے حوزہ میں ابتدا سے ساتھ ہے اور اس کی فردی زندگی بھی لوگوں کے مد نظر ہے, یعنی دوسروں پر ظلم بھی نہ کرے لیکن خود ایک غلط کام کرے عدالت سے ساقط ہو جاتی, یعنی اس کی ابتدائی زندگی سے آخرتی زندگی تک لوگوں کے مد نظر ہوتا ہے, سر پر امامہ بھی ہوتا ہے, نگاہیں ہوتی ہیں, اس سے غلط پکڑنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے. تو اسی حوالے سے یعنی ایسا فرد کی ضرورت ہے جو قانون کو نافذ کرے, قابل اعتماد ہو, عرض کہ اس میں وہی ہے جو مجتہد عادل صاحب صلاحیت ہو. میرے خیال میں آپ کے وقت آ گیا ہے, کوئی سوال ہے سوال کرے. کیوں ایک حکومت پر متفق نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھیں اسلام میں تو متعدد حکومت کا تصور ہے ہی نہیں ہے. پیغمبر اگر ہوتے یا امام ہوتے پوری دنیا اسلام میں ایک حکومت ہوتی. ایک ایک اتحاد اسلام میں اہم ہے، جماعت مسلمین سے جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے. خلاصہ ایک حکومت کا تصور، حاکم اعلیٰ پیغمبر یا امام ہے. اب نائب امام بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. متعدد حکومت کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ کلیئر ہے. اسی لیے ولی فقیہ ایک ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ متعدد حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ امت ٹکڑا ٹکڑا رہے. اصل اتحاد کی جان حکمران ہے. ایران میں عیسائی رہتے ہیں، سنی رہتے ہیں، فلان رہتے ہیں، سارے مذہب فرق والے رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، لیکن اس حکومت کی تمام توانائی شیعہ نظریات کے مطابق خرچ ہو رہا ہے. تمام توانائی کیوں؟ حکومت ایک ہے نا، حکومت سب سے اہم ہوتا ہے. یعنی ایک سنی کے، ایک فرض کیجئے یہودی کے، مسیحی کے، طاقتیں بھی حکومت شیعہ کے حق میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی متحد ہے گویا، عملاً حکومت ولایت فقیہ کے ساتھ وہ متحد ہے. لیکن اگر تفرقہ ہو تو بالکل الٹ ہو جاتا ہے. تو اتحاد کی اصل وجہ حکمران ہے. حکمران فرض کیجئے دو شیعہ حکومت ہے، عراق میں شیعہ حکومت، اگر حکمران امریکائی ہو تو اسلام کے خلاف استعمال کرے گا، اگر حکمران خدائی ہو تو اسلام کے حق میں استعمال کرے گا. عراق میں شیعوں کی طاقت بھی اسلام کے خلاف استعمال ہوگا. تو اسی لیے حکمران ایک ہو تو امت ایک رہ سکتی، حکمران دو ہو تو امت ایک نہیں رہے. ایک امریکہ کے ساتھ ہو جائے گا، ایک ابھی سعودی عرب دیکھا، عالم اسلام سب سے زیادہ اپنے آپ کو اسلامی سمجھتا ہے، اسلام کا ٹھیکیدار بھی سمجھتا ہے، امت کی قیادت کے قائل مکہ و مدینہ ہے، لیکن امریکہ کے سب سے بڑا اعلی کار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ حکمران کی یہ اہمیت ہے. اسی لیے اسلام میں ایک حکومت ہونا چاہتا ہے کہ امت کی طاقتیں ٹکڑا ٹکڑا نہ ہو، سب ایک طرف جائے. متعدد کی اجازت نہیں ہے. لیکن ابھی ہم شیعوں کا مسئلہ الگ ہے. ایران ابھی واحد شیعہ ملک ایران ہے. ہم نے شیعوں اسی جو دین و سیاست جدا، امام خمینی کی پوری زندگی میں نے دیکھا اس نعرے کے ساتھ بہت مقابلہ کرتے، دین و سیاست سے جدا ہے والے اس نعرے نے بہت نقصان پہنچایا ہے. دیکھیے بحرین میں ہزار سال سے شیعوں کی اکثریت، سینکڑوں سال سے، ایک زمانے میں سعودی عرب کے شیعہ علاقے سے متصل ایک بادشاہت بنی تھی، لیکن بہرحال وہ بیچارہ شیخ شہید نے اسی کے بعد کی اسی بہانے پر اس کو شہید کیا، باقر نمیر کو. تو خلاصہ سینکڑوں سال ہے شیعوں کی اکثریت ہے، ایک زمانے میں 90% کہتے تھے، اب آبادی کم ہے. آبادی کم والے علاقے میں باہر سے لوگ لا کر بساتے ہیں، عربوں کو سعودی عرب سے لاتے ہیں، الیکشن کے دن آتے ہیں، ووٹ دے کر جاتے ہیں. تو عقلی کیا نام ہے، وہاں پر شیعوں نے سوچا ہی نہیں اس مسئلے کو، دین سیاست سے اس طریقے سے جدا کر دیا ہم نے، کیا ہے، سوچا بھی نہیں. یعنی ورنہ ممکن ایک علاقے کی اکثریت شیعہ ہو، حکمران وہ بھی 5 سال 10 سال کوئی حرج نہیں، سینکڑوں سال کیا ہو، دوسرے مذہب سے ہو. عراق میں دیکھیے حوزہ علمیہ ہے، انگریزوں کو نکال دیا، ہمارے مراجع خود جنگ میں گئے، خود نے قیادت کی لشکر کی انگریزوں کو. عرب ممالک میں سب سے پہلے جس نے انگریزوں کو بھگا دیا وہ عراق ہے، لیکن اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے. انگریز نے اپنے پٹھو شام سے، کیا نام ہے، اردن سے لا کر عراق میں بادشاہ بنایا، سید تھا، خوش بھی ہو گئے لوگ، سید تھا لیکن عام مسلمان تھا، شیعہ نہیں تھا. تو نہیں، یہ دیکھو نہ صرف اسلامی حکومت تو چھوڑ دو، شیعہ حکومت وجود میں آیا سینکڑوں سال. عراق میں نے سکول پڑھا ہے، وہاں پر 12 اماموں کا نام ایک کتاب میں بھی نہیں ہے، ایک سکول کے کتاب میں بھی نہیں ہے. یعنی اس میں بے حد ہم نے کوتاہی کی ہے. یعنی سیکولر شیعہ حکومت بھی نہیں آئی. شیعہ حکومت آنے کے، ایران میں کیوں انقلاب آیا، عراق میں نہیں آیا، ایران میں سیکولر شیعہ حکومت تھی نا، تو خود بخود اقتدار پر جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے بعض دیندار بھی ہوتے ہیں. اقتدار پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اندرونی خبریں پہنچتی ہے، پیسہ ہونے سے علماء کو اپنا شرعی وجوہ دیتے ہیں، یا اپنے اس کے رشتہ دار بھی اوپر بڑے عہدوں پر آتے ہیں. اگر اقتدار پر ہمارا آدمی نہ ہو تو ہمارا آدمی کسی بڑے عہدے تک نہیں جا سکتا. عراق فوجی سب شیعہ تھے، اوپر سارے عہدیدار دوسرے مذہب سے تھے. شاز نادر کوئی وزیر شیعہ ہے، شاز نادر 30 میں سے ایک، وہ بھی ایک دفعہ فرض کرے تو ظاہر خود بخود اس کے رشتہ دار بھی سارے غریب رہتے ہیں نا. ایک آدمی وزیر بن جائے، اس کے خاندان کے 200-300 آدمیوں کے لیے اچھی ملازمتیں ملتی ہیں. تو اس طرح سے شیعہ غریب بھی رہے، تعلیم سے بھی دور رہے. ایک دفعہ عبدالکریم آیا تھا، میں سنا ہے کہ اس کی والدہ شیعہ تھی، خلاصہ اہل بیت کی نسبت میں وہ تھا، بہتر حالات تھے، کمیونسٹ تھا. لیکن تو اس نے پہلی بار نجف و کربلا اور بغداد کے درمیان راستہ بنایا، ہر نجف کے حرم کو لائٹ لگایا، اور کچھ شیعہ جوانوں کو ملک سے باہر تعلیم کے لیے بھیجا پہلی بار، وہ بھی 5 سال سے زیادہ نہیں رہا، یعنی شیعوں کو اس میدان میں لایا، وہ بھی ماں شیعہ ہونے کی وجہ سے. یہ بڑی کوتاہی کی ہے. بہرحال امام خمینی نے الحمدللہ یہ دروازہ کھولا ہے، اگرچہ شروع میں ابھی بھی مخالفین بہت ہے. سکون اسی میں ہے، ایک جگہ پر بیٹھو، حکومت بھی ناراض نہ ہو، امریکہ بھی ناراض نہ ہو، ایجنسیاں بھی پیچھے نہ لگے. مسائل بہت ہے، البتہ صلاحیت بھی چاہیے، ہر آدمی کو اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، کچھ صلاحیت ہو ہاتھ ڈالنا چاہیے، ورنہ بنانے سے زیادہ خراب کرے گا. تو اسی لیے بہرحال ابھی ہمارے پاس کیا ہے، متعدد حکومتیں نہیں ہیں کہ ایک بنائے. سوال ختم ہو گئے، اذان ہو رہے. خدا بحق محمد آل محمد، ٹائم بھی پورا ہو گیا. بحق محمد آل محمد، بحق انبیاء و مرسلین، بحق شہداء و صالحین، خدایا ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا یہ جو انقلاب وجود میں آیا ہے، ابھی تک شجاعت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، درایت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تمام تر مشکلات کے ساتھ، تمام تر شہادتوں کے ساتھ، لیکن خدایا اس انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما. جہاں بھی شیعوں کی اکثریت ہے، عراق، بحرین، آذربائیجان، وہاں پر شیعہ حکومت، اسلامی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں اس عالم میں، اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر کے پوری دنیا کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے عزاداران اور عزاداری کی حفاظت فرما، ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد حقیقی معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی خدمت کرنے کی، اس کے پیغام پہنچانے کی، اس کی درت رکھنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. خدایا ہماری ان عبادات کو قبول فرما. بالنبی و آلہ، اللہم صلی علی محمد.